أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتب الله إن الله قوي عزيز فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز
یہ چند آیات اور آخر تر بعض آیات کے ٹکڑے جو میں نے تلاوت کیے ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی صفت قوی اور صفت عزیز کو دہرایا گیا ہے ان آیات میں اور بار بار ایک خاص مضمون کے تعلق میں ان صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے لاغل بننا انا و رسولی کہ یقیناً میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے اور اغلے بننا میں بھی ایسی شدت کے ساتھ غلبے کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر شدت سے غلبے کا اظہار عربی زبان میں ممکن نہیں. اول تو لفظ کتبہ حد سے زیادہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے اوپر عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے زور کا کہ خدا نے فرض فرما لیا ہے اپنے اوپر. اور پھر لاغلے بننا انا برسلی نے نون ثقیلہ استعمال فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ لازمن یہ ہو کر رہے گا، اس کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا. تو خدا جو دوسروں پر کچھ فرض فرماتا ہے، اس موقع پر اپنے پر بھی کچھ فرض فرما رہا ہے. اور کن لوگوں کے لیے اپنے اوپر فرض فرما رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو خدا کے عائد کردہ فرائض کا حق ادا کرتے ہیں. اس لیے اس موقع پر رسولی کا لفظ استعمال فرمایا اور باقیوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ رسول خدا کے بندوں میں سے وہ ہیں جو خدا کے عائد کردہ تمام فرائض کو ان کے حق کے مطابق ادا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ اپنے اوپر ایک بات فرض کر لیتا ہے ان کے لیے کہ یہ وہ بندے ہیں جو ضائع نہیں کیے جائیں گے، لازماً ان کو غلبہ نصیب کیا جائے گا. اور انا کہہ کر ساتھ رسولی کو شامل کرنا بہت ہی عظیم شان اعزاز ہے جو ان کو بخشا گیا ہے. بس غلبہ تو لازماً عطا ہوتا ہے اور خدا کے رسولوں کو عطا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ غلامان در جو گرتے پڑتے اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں اور خواہ حق ادا نہ بھی کر سکے، حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی فیض پا جاتے ہیں. اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ بظاہر رسول تو موجود نہیں ہوتے، لیکن ان کے ماننے والوں کو غلبہ عطا ہو رہا ہوتا ہے. بڑے ہی بے وقوف ہوں گے وہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہماری طاقت سے، ہمارے اعمال صالحہ کے نتیجے میں غلبہ عطا ہوا. امر واقعہ یہ ہے کہ جب خدا رسالت کو جاری فرماتا ہے، اس وقت یہ تقدیر لکھی جا چکی تھی، کیونکہ کتبہ میں ایک معنی لکھے جانے کا بھی ہے. مراد یہ ہے کہ آج لکھ لیا گیا ہے جب میں نے بھیجا ہے کسی کو، اور اس کی خاطر لازماً میں غالب کر کے دکھاؤں گا. بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات قومیں بھٹک بھی جاتی ہیں راہوں سے، تب بھی غلبہ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ وعدہ جو خدا اپنے رسولوں سے کرتا ہے اس کو کبھی ٹالتا نہیں. یہ قوی اور عزیز کی جو صفات دہرائی گئی ہیں ہر ایسے موقع پر جہاں رسولوں یا ان کے ساتھیوں کو غلبہ عطا کرنے کا وعدہ ہے، ان کے ساتھ رحمتوں کے وعدے ہیں، ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے وعدے ہیں، ان صفات کے کیا معنی ہیں، ان پر ہم کچھ مزید غور کرتے ہیں. قوی کا مطلب تو عام اردو میں بھی معروف ہے، طاقتور کو قوی کہتے ہیں، اور عزیز کو غالب کے طور پر سمجھا جاتا ہے. یعنی اس کا ترجمہ جب آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے تو ہر جگہ آپ کو غالب ہے ان معنوں میں، یہ مضبوط ہے اور طاقتور ہے، ان معنوں میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک قوی کا تعلق ہے، صرف اردو میں جس کو قوی کہتے ہیں وہی معنی یہاں چسپاں نہیں ہوتے، یا انسان کے تعلق میں جو قوی لفظ سمجھا جاتا ہے وہی معنی خدا کے اوپر چسپاں نہیں ہوتے، کیونکہ قوی میں ایک قوت کا استقلال پایا جاتا ہے. قوی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی قوت کی حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے اور جاری رہتی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی قوت کی حالت میں استقرار ہے اور کبھی اس میں زوال نہیں آ سکتا. وقتی زوال تو بڑے بڑے عظیم شان جرنیلوں کی قوتوں میں بھی آ جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ غش کھا کے جا پڑتے ہیں، ان کے خواب معطل ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، یا عموماً آخر عمر پر جا کر انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی دنیا میں آپ تصور نہیں کر سکتے ایسا شخص جس کے اوپر لفظ قوی اپنی تمام شان کے ساتھ ساتھ دکھاتا ہے. وہ ایک ہی وجود ہے, یعنی ہمارے آقا اور مولا حضرت رسول اللہ جل شانہ, جس کے متعلق لفظ قوی استعمال ہو سکتا ہے, اور اسی نسبت سے دوسرے درجے پر رسولوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے. اگرچہ رسولوں پر بھی کمزوری کی حالت آتی ہے, لیکن ایک قوی لفظ میں پوٹینشیل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. اس لحاظ سے رسولوں کے متعلق ہم قوی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ چونکہ ان کو غلبے کا وعدہ دیا گیا ہے, اور ایسے قوی کی طرف سے وعدہ دیا گیا ہے جس کے کسی قوت میں زوال کوئی نہیں, اس لیے پوٹینشیل کے لحاظ سے بالقوا وہ قوی ہی رہتے ہیں. مگر اول طور پر لفظ قوی بہرحال اللہ ہی کی ذات اور اسی کی شان کے بارے میں استعمال ہو سکتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں اس لفظ کو قوت کے طور پر یا قوی کے طور پر مختلف جگہوں پر استعمال فرمایا گیا, مختلف صفات کے ساتھ استعمال فرمایا گیا. اس کے جو معنی کھل کر سامنے آتے ہیں وہ چار ہیں. قوی سے مراد محض جسمانی طور پر قوی نہیں ہے, بلکہ قوت کا لفظ چار حالتوں کے اوپر بولا جاتا ہے اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. جسمانی قوت, اخلاقی قوت, نفسیاتی قوت. اخلاقی اور نفسیاتی کو آپ ایک ہی شمار کر لیں, کیونکہ دراصل مختلف طرز بیان ہے, تو نفسیاتی قوت ہی کہنا چاہیے بنیادی طور پر, جو جب ڈیولپ ہوتی ہے, تربیت اور تعلیم پاتی ہے, تو پھر اسے اخلاقی قوت کہہ دیا جاتا ہے. تو اول جسمانی قوت, دوسرے اخلاقی قوت, اور تیسرے فکری اور نظریاتی قوت, ذہن اور عقل کی قوت, اور چوتھے روحانی قوت. تو ان چاروں کے اوپر قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قوت کا استعمال ہوا ہے. بس جب خدا کی ذات میں قوی کا لفظ استعمال ہوگا تو نفسیاتی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بال ارادہ کہیں گے. وہ اپنے ارادے اور عزم میں قوی ہے. وہ اس لحاظ سے قوی ہے کہ جو چاہے کر کے دکھا سکتا ہے. وہ اس لحاظ سے قوی ہے کہ اس کے ارادوں پر کوئی تزلزل نہیں آتا. وہ اس لحاظ سے قوی ہے کہ اس کی صفات بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے, اور اس کی صفات میں کوئی بدزیبی نہیں ہے, اور ہر صفت اپنے حسن کے اعتبار سے قوت رکھتی ہے, اور اس کے کسی صفت پہ حسن کے اعتبار سے کوئی زوال نہیں آتا. اور فکر اور تدبر کے لحاظ سے وہ قوی ہے. اسی کی فکر, اسی کا تدبر, اسی کی ترکیب, اسی کی تدبیریں دنیا میں قوت کے ساتھ جلوہ نما ہوتی ہیں, اور اس کے مقابل پر کوئی قوت اور کوئی تدبیر کام نہیں کرتی. تو یہ چاروں معنی قوی میں پائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ عزیز کا لفظ کیوں رکھا گیا, اس میں بھی ایک حکمت ہے, کیونکہ بعض دفعہ قوی ایک ایسے شخص یا ایسی ذات کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اور اس سے قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے جو غلط موقع پر ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بظاہر ایک انسان قوی ہوتا ہے لیکن ذلیل ہو جاتا ہے. اس کی قوت میں بھی ذلت پائی جاتی ہے. یعنی ایک کمزور, ایک معصوم انسان کو ایک طاقتور جب کچلتا ہے, رنگیتا ہے, اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو قوی تو بظاہر وہی ہے لیکن ذلیل بھی وہی ہے ساتھ. ایسے شخص کو عزیز نہیں کہہ سکتے. تو خدا تعالیٰ نے جہاں اس موقع پر قوی کا لفظ استعمال فرمایا وہاں ساتھ عزیز بھی فرما دیا, کیونکہ عزیز میں جو غلبہ ہے وہ دراصل براہ راست اس کے معنوں میں نہیں پایا جاتا, بلکہ عزت کے لفظ سے وہ معنی اس کو عطا ہوتے ہیں. بنیادی عزیز کے اندر جو معانی ہیں وہ عزت کے ہیں, اور عزیز ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ عزت کی حالت میں رہتا ہے, یعنی اتنا طاقتور ہے کہ اس کی عزت اسے چھینی نہیں جا سکتی. بس غالب ہے اپنی عزت کے اعتبار سے, اپنے کرم کے اعتبار سے, اپنے شرف اور اپنے مرتبہ کے اعتبار سے, ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے. پس جب قویون عزیز کی تکرار کی گئی مومنوں کے تعلق میں یا بنیادی طور پر رسل کے تعلق میں, تو یہ سارے وعدے ان کو عطا کر دیے گئے. وہ ان سے یہ کہا گیا کہ اے میرے بندو, تم جسمانی لحاظ سے حقیر سمجھے جا رہے ہو, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تم سے جس طرح چاہیں ہم سلوک کریں, کوئی نہیں ہے جو ہمیں روک سکے, لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کبھی خدا تمہارے ساتھ ہے, اور جسمانی لحاظ سے بھی تم عزت پاؤ گے, تم غلبہ پاؤ گے, اور تمہارے دشمن ذلیل اور ناکام ہو جائیں گے. پھر قوی میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے تمہارے اعصاب کو توڑا جاتا ہے, اور دشمن یہ سمجھتا ہے کہ تمہارے اعصاب کو شکستہ کر دے گا, پارا پارا کر دے گا, اور تمہارے ارادوں کو مزمحل کر دے گا, تمہاری قوت ارادی پر حملہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا تو میرے ساتھ تعلق ہے, میں قوی ہوں, اس لیے جو مجھ سے تعلق جوڑ گیا ہے اس کے ارادوں کو قوت عطا کی جائے. بظاہر کمزوری کی حالت میں بھی ایک غیر متزلزل عزم ان کو عطا ہوگا, کسی قیمت پر وہ ٹلنے والے لوگ نہیں ہیں, انہیں ثبات بخشا جائے. یہ دوسرا وعدہ ہے جو قوی میں ان سے کیا گیا ہے. اور تیسرا وعدہ ان سے یہ کیا گیا ہے کہ ان کی عقلیں تیز کی جائیں گی, حکمت ان کو عطا کی جائے گی, اور حکمت اور عقل کا غلبہ بھی انہی کو نصیب ہو. اور چوتھا وعدہ اور آخری وعدہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ روحانیت میں وہ جلد جلد ترقی کریں گے, اور جتنا زیادہ کمزور سمجھ کر دشمن ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرے گا, اتنی ہی زیادہ وہ روحانی رفعتیں حاصل کرتے چلے جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ روحانیت کے لحاظ سے بھی قوی ہے, اور چونکہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہے اس لیے ان کو یہ چاروں نعمتیں جو عطا ہوں گی ان میں ثبات ہوگا, ان میں استمرار ہوگا, ان میں استقلال پایا جائے گا, اور کسی حالت میں بھی ان سے یہ چھینی نہیں جا سکے. کتنے عظیم الشان وعدے ہیں جو بار بار ایک ہی تعلق میں دہرائے جا رہے ہیں. اس لیے خدا جب صفات کو اختیار فرماتا ہے بیان کرنے کے لیے, اس کے اندر بڑی بڑی گہری حکمتیں ہوتی ہیں. صفات باری تعالیٰ کے مضمون پر آپ غور کریں تو قرآن کی بہت سی آیات جو ویسے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی صفات باری تعالیٰ کی گنجی سے حل ہوتی دکھائی دیں گی. عزیز میں ساتھ یہ بتایا گیا کہ عزت خدا کے لیے ہے, اور ہر عزت خدا کے لیے. عزت کے ساتھ قرآن کریم ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہر عزت خدا کے لیے, تو مراد ہوا کہ عزیز میں کوئی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ مختلف پہلو ہیں, اور عزت کی جتنی قسمیں ہیں ان سب قسموں سے ان کو غلبہ نصیب ہوگا, کیونکہ عزیز خدا ظاہری قوت کے لحاظ سے بھی عزیز ہے اور باقی تمام قوتوں کے لحاظ سے بھی عزیز ہے. مثلا ایک انسان جسمانی طور پر تو قوی ہو سکتا ہے, انفرادی قوت ہے, لیکن قومی اعتبار سے وہ قوی نہیں ہوتا, اس کی قوم کمزور ہوتی ہے, اور کمزور قوم کو دیکھ کر لوگ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت صالح کے متعلق جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اس کا برعکس مضمون بتایا گیا ہے کہ صالح کی قوم معزز اور طاقتور تھی, اور لیکن بعض انبیاء کی قومیں اپنی تو بہرحال طاقتور اور معزز ہوتی ہیں، ان کے ماننے والے کی قومیں معزز اور طاقتور نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں ان سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کے ماننے والوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. اور یہ دنیا دار یہ فرق کر کے دکھاتے ہیں. مکے کی زندگی میں، یعنی مکی دور میں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو حصوں میں منقسم ہو گئے تھے. ایک وہ تھے جن کی قومیں ذاتی طور پر، جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جن قوموں کے ساتھ وہ قومیں قوی تھیں اور عزیز تھیں. نتیجہ تن ان قوموں کے افراد کے ساتھ بھی عزت کا سلوک ہو رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہی بات کہتے تھے جو اس قوم کے غریب کہتے تھے. یعنی ایک وقت میں ایسی حالت آتی تھی کہ حضرت ابو بکر تو عزت اور شرف کے ساتھ سر اٹھا کر پھر رہے ہیں، لیکن بلال کو گلیوں میں پیچھے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بظاہر کمزوری کی حالت ہے، یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ تمہاری قوم کمزور ہے، جن لوگوں سے تم وابستہ ہو وہ کمزور ہے. اگر ایسی حالت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کمزوری کی حالت کو بھی عزت میں تبدیل کر دے گا. یعنی مراد یہ ہے کہ ایسے عزیز سے تمہارا تعلق ہو گیا ہے کہ ہر ماننے والے، ہر تعلق والے کی ہر ذلت کو عزت میں تبدیل کیا جائے گا اور غلبے میں تبدیل کیا جائے گا. اسی طرح بادشاہ ہوتے ہیں جو قوموں سے بڑھ کر عزت پاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ بادشاہ کو ہر قسم کی عزت نصیب ہو. بعض عزتوں کا تعلق اموال سے ہوتا ہے. ایک بادشاہ کا کتنا بڑا بادشاہ ہو، حکومتیں بعض دفعہ غریب ہوتی، نتیجہ تن ان کو محتاج ہونا پڑتا ہے دوسروں کے لیے، دوسروں کا، اور جب تک مال کی قوت نصیب نہ ہو مالی لحاظ سے وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. چنانچہ جنگ کے مواقع پر بڑی بڑی عظیم یورپین قومیں مال کی کمی کی وجہ سے ذلیل ہوئی، اور یہود کے ساتھ ان کو معاہدے کرنے پڑے. اور یہ جو اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، ایک محرک یہ بھی تھا کہ اسرائیل کا وعدہ انہوں نے اس بنا پر کیا کہ اپنی جنگ کے لیے یہود سے پیسہ لے کر استعمال کر رہے ہیں. اگرچہ یہود کو کوئی نقصان نہیں تھا اس پیسہ دینے میں، کیونکہ وہ زیادہ بڑھا کر وصول بھی کر رہا تھا، لیکن وقت کی جب ضرورت پڑتی ہے تو چاہے سود پر بھی پیسہ ملے انسان زیر احسان آ جاتا ہے. تو کتنی بڑی بڑی اتنی شان یورپین قومیں آپ کے سامنے ہیں جو عزیز تو تھیں ایک پہلو سے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے عزیز نہیں تھیں. اور جس پہلو سے عزیز نہیں تھیں، اسی پہلو سے ان کے لیے آئندہ ذلتوں کے سامان بھی پیدا ہو گئے، بنیادیں قائم ہو گئیں ان کے ذلیل کیے جانے کی، یعنی ایک ظلم کرنے پر مجبور ہو گئے. بہرحال تو عزت کے بہت سے پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے میں عزیز ہوں، تو ایک انسان کی طرح کا عزیز نہیں ہے خدا، وہ عزت کے ہر پہلو میں عزیز ہے. اموال کے لحاظ سے بھی عزیز ہے، دولتوں کے لحاظ سے بھی عزیز ہے، بادشاہتوں کے لحاظ سے بھی عزیز ہے، اور ذاتی شرف کے لحاظ سے بھی عزیز ہے. چنانچہ قرآن کریم اسی لیے رزق کے تعلق میں بھی عزیز اور قوی کی صفات بیان فرماتا ہے. اگر صفات باری تعالیٰ کے مضمون پر یکجائی نظر نہ ہو تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہاں رازق کہنے کا تو موقع تھا، قوی اور عزیز کہنے کا کون سا موقع ہے؟ لیکن جب آپ صفات کی حکمتوں کو سمجھیں تو پھر چابی کی طرح، جس طرح چابی سے تالا کھلتا ہے، اس طرح مضمون کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. کہ خدا کے بعض بندے رزق کی مشکلات میں خدا کی خاطر مبتلا کیے جاتے ہیں، ان کا ذکر ہے. فرماتا ہے اللہ لطیف بعباده، اپنے بندوں کی باریک ضرورتوں پر بھی نگاہ رکھنے والا ہے خدا، ان کو نظر انداز نہیں کرتا. یرزق من یشاء, رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. اور کن کو عطا کرتا ہے؟ وہ جن کے بارے میں بارہا وعدے کر چکا ہے کہ ان کے لیے وہ قوی ہے اور عزیز. تو قویون اور عزیز کی صفات جس مضمون کے ساتھ استعمال ہو دہرائی جا رہی ہیں, جس موقع پر دہرائی جاتی ہیں, ان کی یہاں تکرار میں بتا دیا کہ یہاں کون سے بندے مراد ہیں, کن کا ذکر ہو رہا ہے. اور رزق جن کو عطا ہونا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جن کو خدا کے نام پر تکلیفیں دی جاتی ہیں, جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو رزق کے لحاظ سے ذلیل کر دو. چنانچہ گزشتہ بعض تحریکات کے موقع پر بعض متکبر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں کشکول پکڑا دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق اگر خدا کی خاطر چھینا جائے, اگر خدا کے نام پر کسی بندے کو رزق سے محروم کیا جائے, اس کو اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے یہ فرما کر, اس کو حوصلہ عطا کرتا ہے, اللہ لطیف بے بارے, وہ اپنے بندوں کی باریک ترین ضروریات پر, ان کی دلی کیفیات پر نظر رکھنے والا خدا ہے, وہ لازماً ان کو رزق عطا فرمائے گا. اور چونکہ یہ سارا مضمون مقابلے کا ہے, اس لیے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے, جہاں یہ چار صفات مومنوں کے لیے اس بات کا پہلو رکھتی ہیں, وہاں یہ چاروں صفات مخالفین کے لیے سلب کا پہلو اختیار کر جاتے ہیں. یعنی محض خدا اپنے بندوں کے لیے قوی اور عزیز نہیں ہے, بلکہ بعض دوسروں کے مقابل پر ان کے لیے قوی اور عزیز ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے قوی نہیں رہے گا, ان کے لیے قوت اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کرے گا, ان کو اپنی قوت میں سے حصہ نہیں دے گا. تو سلب قوت کا معنی پایا جاتا ہے جہاں دشمنوں کا تعلق ہے, اور جہاں اپنوں کا تعلق ہے وہاں اس بات کے قوت کا معنی پایا جاتا ہے. چنانچہ دوسری آیت میں یہ سارا مضمون مختلف آیات میں مختلف مواقع پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان فرمایا گیا ہے. ایک دوسری آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی, جہاں حضرت صالح کا ذکر ہے, وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ان ربک هو القوی العظیم. ایک مدت تک ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھیوں کو آزمایا, اور خدا کے نام پر انہیں کئی قسم کی تکالیف دی گئی, لیکن پھر وہ وقت جب آیا جب خدا کے فیصلے کے ظاہر ہونا تھا. امرونا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جس دن اپنے فیصلے کو ظاہر فرمانا تھا, جب وہ وقت آیا تو ہم نے صالح کو بھی اور اس کے تمام ساتھیوں کو بھی اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے نجات بخش دی. من خزی یوم اذن, اس دن کی ذلت سے نجات بخشی. بس یہاں قویون اور عزیز کے اجتماعی معنی اکٹھے دکھائے گئے ہیں, یعنی وہ دن جو ہار اور جیت کا دن ہے, وہاں قوت کو بھی ظاہر ہونا پڑتا ہے اور عزت کے مضمون کو بھی ظاہر ہونا پڑتا ہے. اور اس دن صرف قوت ہی عطا نہیں ہوتی, بلکہ اتنی نمایاں فتح, ایسی عزت نصیب ہوا کرتی ہے کہ دشمن بالکل خائب و خاسر اور ذلیل ہو جایا کرتا ہے. پھر ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ جتھے بنا کر حملے کر کے آتے ہیں, اور اس کے مقابل پر میرے بندے بالکل کمزور اور نہتے ہوتے ہیں, اور بڑا سخت خوف کا مقام پیدا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ خدا ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں اور کمزوروں کو طاقتوروں پر غلبہ نصیب فرماتا ہے, لیکن فرماتا ہے کہ بعض ایسی حالتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کو میں نہ لڑنے کی اجازت دیتا ہوں اس وقت, نہ ایسا موقع پیدا کرتا ہوں, بلکہ خدا خود ان کی خاطر لڑتا ہے, اور بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھوں دشمن شکست کھائے, اللہ تعالیٰ کی عظیم شان مخفی نہ نظر آنے والی قوتوں کے ذریعے دشمن شکست کھا جاتا ہے. نے فرمایا ورد اللہ الذین کفروا بغیرہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بہت غیظ کے ساتھ, بہت غصے کے ساتھ اور جوش دکھاتے میرے بندوں پر حملہ آور ہوئے تھے, ان کو اس حالت میں رد فرما دیا, لوٹا دیا کہ وہ اپنا غیظ اپنے ساتھ ہی لے کر لوٹے, یعنی ان کو غیظ نکالنے کا موقع عطا نہیں. وہ اپنی حسرتیں لے کر واپس لوٹ گئے کہ ہم نے تو یہ کرنا تھا اور وہ کرنا تھا اور یہ یہ ظلم ڈھانے تھے, اس طرح اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرنا تھا, لیکن جو آتش غیظ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی وہ اسی طرح بھڑکتی رہ گئی اور اپنی اس آگ کو واپس لے کے لوٹ گئے. لم ینالو خیرا, اس حال میں کہ کوئی بھی نفع ان کو نصیب نہ ہو, کوئی بھلائی ان کو نہ پہنچی. خیرن وہ نکرے کے طور پر رکھ کر یہ مانا ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی بھلائی ان کو نصیب نہ, اپنے ہر ارادے میں ناکام. وکف اللہ المؤمنین القتال, اور دیکھو یہاں اللہ لڑا ہے مومنوں کی طرف سے. کف اللہ المؤمنین القتال کا مطلب ہے کہ خدا کا لڑنا مومنوں کے لیے کافی ہو گیا, ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی. جب خدا لڑتا ہے تو بعض دفعہ اس طرح لڑتا ہے کہ مومن کو اپنے دفاع کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. وکان اللہ قوی عزیزا, یہاں بھی وہی مضمون کہ اللہ قوی ہے اور عزیز ہے. تو جہاں جہاں بھی مقابلے کا مضمون ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کی عزت کا ذکر, اس کی تکرار فرمائی گئی. پھر آگے جو میں نے دو آیات کے ٹکڑے پڑھے تھے ان میں ایک اور مضمون کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا. فرمایا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ قوی اور عزیز تو ہے, اس میں تو شک نہیں ہے, لیکن اس کی قوت اور عزت کے اظہار سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے, ان کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں اللہ کی نصرت کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں, کہ نہ اس کی قوت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے نہ اس کی عزت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے, پردہ غیب میں ہوتے ہیں. یعنی جب خدا کی قوت مخفی ہوتی ہے ابھی اور اپنے پورے جلال کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی, جب یہ حقیقت کہ خدا نے بہرحال غالب آنا ہے اور عزت کے ساتھ غالب آنا ہے, یہ حقیقت موجود تو ہوتی ہے مگر منصہ شہود پر ابری نہیں ہوتی, ایسے وقت میں ایک انتہائی کمزوری کا عالم آتا ہے مومنوں کے مان پر, اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی مدد کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ خدا ان کی مدد کر رہے ہیں. متہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان بندوں میں کیسی وفا ہے, کیا یہ استحقاق رکھتے بھی ہیں کہ نہیں کہ میں ان کی مدد کروں. تو فرماتا ہے کہ ایسی حالت میں میں اپنے بعض بندوں کو پاتا ہوں کہ نہ تو میری قوت ظاہر ہوئی ہوتی ہے نہ میری عزت ظاہر ہوئی ہوتی ہے, اور وہ غائبانہ اندھا دھن اپنا سب کچھ میری راہ میں لاؤں گے. بظاہر وہ معلوم ہوتا ہے کہ سارا نقصان کا سودا ہے, ہر قسم کی کمزوریاں ان کو نصیب ہوتی ہیں, ہر قسم کی بے عزتیاں ان کے مقدر میں گویا موجود لکھی جاتی ہیں دنیا کی طرف سے, خدا کی طرف سے نہیں. لیکن اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ جو چاہے اٹھتا ہے, دو باڈی کا آدمی اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. فرماتا ہے یہ کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ میں ان کو اس حالت میں چھوڑ دوں, اس لیے ہے کہ بالآخر یہ بات ظاہر ہو کہ اللہ ہی ہے جو قوی و عزیز, یعنی بندے نہیں ہیں. پھر ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں کہ بظاہر بندوں کے ذریعے غلبے نصیب ہو رہے ہوتے ہیں, بظاہر بندوں کے ذریعے خدا کے دین کو تمکنت نصیب ہو رہی ہوتی, لیکن اگر انہی بندوں کی حالت اپنے اس کمزوری کی دور کی طرف, ان کی نظر اس کمزوری کی دور کی طرف مبذول ہو جائے تو وہ یقیناً سمجھیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, ہم تو سب کچھ گواہ بیٹھے, اللہ ہی ہے جو قوی اور عزیز ہے, وہی اب ہماری مدد کو آیا ہے تو ہماری حالت تب بھی ہے. چنانچہ فرماتا ہے پھر خدا کیا کرتا ہے, وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, جو خدا کی مدد کرتے ہیں لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ, لازمن ضرور اللہ ان کی مدد کو آتا ہے. ان اللہ علی قوی و عزیز, پھر وہی تکرار ہے قوی و عزیز, فرماتا ہے اپنی تمام قوت کے ساتھ, اپنی تمام شان کے ساتھ, اپنی تمام عزتیں لے کر اپنے بندوں کی مدد کے لیے خدا حاضر ہو جاتا ہے, اور جو غیب تھا وہ حاضر بھی ظاہر ہو جانے لگتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خدا بڑا زبردست اور قوی ہے جس کی طرف محبت اور وفا کے ساتھ جھکنے والے ہرگز ضائع نہیں کیے جاتے. دشمن کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے ان کو ہلاک کر دوں گا, دشمن کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے ان کو ہلاک کر دوں, اور بد اندیش ارادہ کرتا ہے کہ میں ان کو کچل ڈالوں, مگر خدا کہتا ہے کہ اے نادان کیا تو میرے ساتھ لڑے گا اور میرے عزیز کو ذلیل کر سکے گا. یعنی وہ جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں وہ عزیز ہو جاتے ہیں. میرے عزیز میں کتنا پیارا اظہار ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا بھی یہ کرشمہ ہے. عزیز پیارے کو بھی کہتے ہیں اردو میں, اور یہ مضمون بھی ہے کہ میرے پیارے, اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب میرا ہو گیا تو میں عزیز ہوں, نہیں وہ میرا, وہ عزیز بن گیا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے عزت حاصل کر لی, تو جو میری وجہ سے عزیز بنایا گیا ہے اس کو تم کیسے ذلیل کر دو. در حقیقت زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا مگر وہی جو آسمان پر پہلے ہو چکا, قطب اللہ لاغلبنانا ورزمتی محمود پر پیتر بشارہ ہے کہ لکھا جا چکا ہے, اور کوئی زمین کا ہاتھ اس قدر سے زیادہ لمبا نہیں ہو سکتا جس قدر کے وہ آسمان پر لمبا کیا گیا ہے. مہلت کا مضمون اس فقرے میں بیان فرمایا گیا ہے, املی لہم انا قیدی بدین, کہ میں ان کا ہاتھ لمبا کر دیتا ہوں. فرمایا لمبا تو کیا جاتا ہے مگر اسی قدر لمبا کیا جاتا ہے جس قدر آسمان پر لکھا گیا ہے, اس حد تک میں اس کو ہاتھ لمبا کرنے اور پھیلانے کی اجازت دوں گا. بس ظلم کے منصوبے باندھنے والے سخت نادان ہیں جو اپنے مطلوب اور قابل شرم منصوبوں کے وقت اس برتر ہستی کو یاد نہیں رکھتے جس کے ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی گر نہیں سکتا, لہذا وہ اپنے ارادوں میں ہمیشہ ناکام اور شرمندہ رہے ہیں, اور ان کی بدی سے راست بازوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا بلکہ خدا کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور خلق اللہ کی معرفت بڑھتی ہے, اور قوی اور قادر خدا اگرچہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر اپنے عجیب نشانوں سے اپنے تئیں ظاہر کر دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں جب ایک شخص اس کے آستانے پر ایک نئی روح لے کر حاضر ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک خاص تبدیلی محض اس کی رضا مندی کے لیے پیدا کر لیتا ہے, تب خدا بھی اس کے لیے ایک تبدیلی پیدا کر لیتا ہے. کہ گویا اس بندے پر جو خدا ظاہر ہوا ہے وہ اور ہی خدا ہے, نہ وہ خدا جس کو عام لوگ جانتے ہیں, وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے, کمزور کس طرح ظاہر ہوتا ہے, لیکن جو وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے, اس طرح نہیں کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے, لیکن جو اس کی جناب میں ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے وہ اس کو دکھلا دیتا ہے کہ تیری مدد کے لیے میں بھی قوی ہوں. اسی طرح انسان تبدیلیوں کے انسانی تبدیلیوں کے مقابل پر اس کی صفات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. بس آج جماعت جس دور سے گزر رہی ہے بکثرت بلکہ ہر طرف سے پاکستان کے کونے کونے سے یہی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ خدا کے وہ مظلوم بندے خدا کے آستانے پر نئی روحیں لے کر حاضر ہو چکے ہیں, ان کے اندر عظیم تبدیلیاں واقع ہو گئی. ایک بھی دیکھنے والا ایسا نہیں, ایک بھی صاحب حال ایسا نہیں جس کی رپورٹ جس کی اطلاع اس کے برعکس ہو. بچے کیا اور عورتیں کیا, جوان کیا اور بوڑھے کیا, سندھی کیا اور پنجابی کیا, پٹھان کیا اور بلوچی کیا, تمام احمدی ایک عظیم تبدیلی کی حالت سے گزر کر نئی روحیں لے کر اپنے رب کے آستانے پر حاضر ہو چکے ہیں. اور وہ پاک تبدیلیاں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں ذکر فرمایا ہے وہ ضائع ہو گئی ہیں. بس ان سب کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اے خدا کے بندوں, تم پر جو خدا ظاہر ہوگا وہ عام انسانوں کی طرح کا خدا نہیں ہوگا, وہ عزیز اور قوی خدا ہے جو تم پر ظاہر ہونے والا ہے اور تم پر جلوہ دکھانے والا ہے, اور کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو بدل نہیں سکتی. آپ عزت و شرف کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں اور عزت و شرف کے مقام پر فائز کیے گئے ہیں. آپ قوتوں اور عزتوں کی خاطر بنائے گئے ہیں اور قوتوں اور عزتوں کے مقام پر فائز کیے جائیں گے. یہ ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں خدا کی تقدیر کو بدل سکے.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا
دو جنازے ہوں گے, ایک تو حاضر ہے ہمارے ایک مخلص دوست رشید حیات صاحب کے داماد تھے, وہ جوانی میں خیر فوٹو میں کیا ہوا تھا ان کو نہیں واٹ ہیپنڈ واٹ اٹ فارم
کینسر
نان ہائٹرنس میں نے آپ کے لیے کئی جگہ تو عبد الوحید خان عبد الوحید صاحب ہیں جو چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے 35 سال کی عمر میں, اور ایک ہماری پرانی محمودہ خاتون ہیں جو درد صاحب مرحوم کے خاندان کی نہایت ہی مخلص خاتون تھیں, ان کا وہ حکیم عبد الحمید صاحب ہیں ربان حکیم حمید احمد اختر ان کی والدہ
حمید احمد
حکیم حمید احمد اختر المنار والے ہیں, ان کی والدہ محمودہ بیگم, ان کی بڑی خواہش تھی دیرینہ کہ میں ان کا جنازہ پڑھوں, اور میں تو وہاں موجود نہیں تھا, ایک مجبوری تھی, इसलिए उनकी इस ख्वाहिश को मरूद रखते हुए मैं उनका नमाज जनाजा गायब पढ़ाऊंगा, उनके साथ ही नहीं इकट्ठे होगा। इबाद अल्लाह इन अल्लाह यामुर बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। اللہ یذکرکم ودعوه یستجب لکم ولذکر اللہ